وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وخلفي نورا، ومن أمامي نورا، وفي عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي لساني نورا، اللهم أعطني نورا. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم.
میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ اللہ والے کے پاس ایک شخص گیا تو تیسرے دن انہوں نے اس کو خلافت دے دی، اور یہ خلافت در حقیقت ان اللہ والوں کی طرف سے ایک نیک گمان ہوتا ہے اپنے مرید اور شاگرد کے ساتھ، کہ یہ شخص لوگ اس سے دین سیکھیں اور یہ ان کی اصلاح کرے اور ان کے قلب سے غیر اللہ کی محبت کو نکال کر اللہ تعالی کی محبت اور تعلق پیدا کرنا ہے. اس کے لیے کسی کو اپنا رہبر اور بڑا بنانا، تو در حقیقت یہ اس بزرگ کی طرف سے ایک اجازت ہوتی ہے. کہ تم لوگوں کی اصلاح کرو، اور جو تم سے رجوع کرے، اللہ اللہ سیکھے، اس کو اللہ کی محبت سکھاؤ، اللہ کا ذکر بتاؤ، اور اس کے دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا کرو، اور اس کے قلب سے غفلت اور غیر اللہ کو نکال کر اللہ کا قرب اور تعلق پیدا کرنا. یہ در حقیقت دین کا شعبہ ہے جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. شعبہ تزکیہ نفس اور شعبہ اصلاح اخلاق، یعنی اخلاق کی درستگی ہو جائے اور نفس کی پاکی ہو جائے، کہ دل سے غیر اللہ نکل جائے، اللہ تعالی کی محبت اور تعلق پیدا ہو جائے، اور گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہو جائے، اور ہمارے جسم کا ہر ذرہ وہ اللہ تعالی کی فرما برداری میں لگ جائے. اس کے لیے اللہ والے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم اس کے لیے بیعت بھی کر سکتے ہو. تو ایسی اس اجازت کا نام خلافت ہے. تو ان بزرگ نے، اور یہ اس شیخ کا نیک گمان ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کہ شیخ اپنے شاگرد کے بارے میں نیک گمان رکھتا ہے. اس لیے حضرت والا دعوت برکاتہ العالیہ نے جب مجھ کو یہ اجازت نامہ عنایت فرمایا تو اس پر لکھا: توکلن علی اللہ، توکلن علی اللہ. کیا مطلب؟ یعنی اللہ پہ بھروسہ کر کے، نہ تم پہ بھروسہ نہ اپنے پہ بھروسہ، کیونکہ شیخ بھی مرید کے حال کو نہیں جان سکتا، کیونکہ مرید جو بتائے گا شیخ وہی جانے گا. البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی اللہ والے کو دھوکہ دینا چاہے گا. تو چونکہ شیخ وسیلہ ہے, جس طرح سے ماں باپ جسم کی تربیت کرتے ہیں, شیخ اور جسمانی تربیت کے لیے وہ تدابیر اختیار کرتے ہیں کہ کھانا مہیا کرنا, لباس مہیا کرنا. اسی طرح سے شیخ روحانی باپ کی طرح ہوتا ہے, وہ روحانی تربیت کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے. جس طرح سے جسمانی رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں, اسی طرح سے شاگرد اور مرید کا روحانی جو رزق ہوتا ہے وہ بھی اللہ عطا فرماتے ہیں. لہذا کوئی آدمی اگر کسی اللہ والے کو دھوکہ دینا چاہے تو دھوکہ دے سکتا ہے. اگر دھوکہ دینا چاہے تو دھوکہ دے سکتا ہے, لیکن وہ اللہ والا تو دھوکہ کھا سکتا ہے, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. لہذا یہ شخص اس اللہ والے کو دھوکہ تو دے سکتا ہے لیکن اللہ والا کبھی نہیں بن سکتا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جب اللہ والوں کے پاس جاؤ تو اپنے دل کو صاف کر کے جاؤ اور اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ دیں گے, یہ شیخ نہیں دے گا, اللہ دیں گے. لہذا تم اگر اس کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو گویا اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو, اور اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اخلاص پیدا کرو, یہ بہت بڑی چیز ہے. تو حضرت والا نے لکھا توکل علی اللہ, اللہ پہ بھروسہ کر کے میں تم کو اجازت بیعت دیتا ہوں, یعنی اگر تم سے کوئی بیعت کی فرمائش کرے تو انکار نہ کرنا. یہ حضرت والا نے اس طرح کا مضمون, نیک گمانی ہے یہ, کیونکہ مرید کا حال شیخ کو پتا نہیں ہوتا. بہرحال یہ بزرگوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے مریدین میں سے اور شاگرد میں سے کہ اس کے حسن ظن, اس سے نیک گمان رکھ کر کہ اس سے امید یہ ہے کہ لوگوں کو دینی فائدہ پہنچے گا, تو اس امید کے اوپر وہ اجازت بیعت دیتے ہیں, اس کو خلافت بولتے ہیں, تاکہ یہ سلسلہ آگے چلے. کیونکہ اگر شیخ اجازت نہیں دے گا سلسلہ وہیں رک جائے گا, کام بند, آگے کیسے. دادا شیخ اپنے کچھ مریدوں پر اعتماد, اور میرے مرشد میرے شیخ سے ایک بہت بڑے عالم بنگلہ دیش کے, انہوں نے سوال کیا کہ حضرت اگر پانی نہ ہو, مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کرتے ہیں, لیکن علم بھی عجیب چیز ہے. اب ایک صاحب نے کہیں مسئلہ سن لیا کسی مولوی صاحب کی تقریر میں کہ پانی نہ ہو تو مٹی سے تیمم کریں, تو سفر میں جا رہے تھے تو پانی نہیں تھا, تو بھائی آپس میں مشورہ ہوا کہ پانی تو ہے نہیں, تیمم کرنا چاہیے. اچھا جی, ایک صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے مٹی لی ہاتھوں پہ رگڑی, پھر مٹی لے کے منہ میں ڈال لیں, پھر مٹی ناک میں گزری, پھر منہ اس کو ملا. کسی نے دیکھا پوچھا کیا کر رہے ہو, کہا تیمم کر رہا ہوں. کہہ رہے ظالم یہ تیمم ہے. کہا مولوی صاحب نے کہا پانی نہ ہو تو مٹی سے کرو, تو ظاہر بات ایسے کریں گے اور کیسے کریں گے. اب دیکھیے علم, لہذا اس کا طریقہ یہ نہیں ہے, اس کا طریقہ ہاتھ مار کے مٹی کو جھاڑے اور اپنے چہرے پر کو, وہ جو جھڑا ہوا ہاتھ ہے, مٹی نہیں, مٹی میں مار کر جھڑا ہوا ہاتھ ایسے جھاڑ کر پھر اس کو اپنے چہرے پر اس طرح مل لے کہ پورا چہرہ اچھی طرح سے ہو جائے, پھر ہاتھ دوسری دفعہ مارا, پھر ایک ہاتھ سے کونی تک, دوسرے ہاتھ کی انگلیوں سے لے کر پوری کونی تک سمیت تک, بس یہ تیمم ہو گیا. اور اس میں نیت بھی ضروری ہے کہ میں نیت کرتا ہوں کہ نماز کے لیے یا تلاوت کے لیے. بہرحال یہ تیمم علم بڑی نعمت ہے. تو عالم نے سوال کیا کہ حضرت دنیا میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو مٹی سے زیادہ قیمتی ہیں, اچھا تیمم کے لیے سنگ مرمر بھی ٹھیک ہے، یہ مٹی کی جنس ہے، اس سے تیمم ہو سکتا ہے. اس لیے ضروری نہیں کہ ہم کہتے ہیں مٹی ہی ہو، مٹی کی جنس جیسے یہ سنگ مرمر ہے اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت دنیا میں کتنی زیادہ قیمتی چیزیں جو مٹی سے زیادہ قیمتی ہیں، لیکن تیمم مٹی کے بجائے ان کو نہیں بنایا. تو عرض کیا ان عالم نے، حضرت کے مرید بھی ہیں، کہا کہ اس میں کیا راز ہے کہ اللہ تعالی نے مٹی کا خلیفہ، پانی کا خلیفہ مٹی کو بنایا. یعنی خلیفہ کہتے ہیں در حقیقت جب اصل نہ ہو تو اصل کے غیر موجودگی میں اس کا جو نائب ہوتا ہے وہ خلیفہ ہوتا ہے. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کہتے ہیں، بعد میں آنے والا، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نائب ہے. اور مسئلہ یہی ہے، فقہ کا اہم مسئلہ ہے کہ کسی عالم ربانی کے پیچھے نماز پڑھنے کا اجر ایسا ہے گویا کہ وقت کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا. یہ مسئلہ ہے، دیکھا آپ نے صاحب، عالم ربانی کے پیچھے نماز پڑھنا گویا کہ، دیکھو گویا لگانا ہے بس، اس سے فتوے سے بچے گا، گویا کہ وقت کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، ایسا اجر ہے نبی کے پیچھے، گویا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنے کا اجر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، چلو ایک دلیل بتا دوں نا تاکہ مولوی بھی بیٹھے ہوئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا معمول تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ اور ان کے ایک ساتھی تھے، وہ بکری چرا رہے تھے. صحابہ کا وصال شروع ہوا، ان کا انتقال، تو انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، صحابہ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس طرح سے تو نبی کا جو علم ہے، شریعت کا علم، سنت کا علم اٹھتا چلا جائے گا، بڑے چلے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. تو انہوں نے تو ساتھی سے کہا کہ میں تو جاتا ہوں، اب میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں نے اس میراث نبوت کو حاصل کرنا ہے. اب ان کا یہ عالم تھا، ایک ایک صحابی کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوتے تھے، اور وہ صحابی جب نماز کو نکلتے تو یہ ان کے پیچھے ساتھ ساتھ ان سے باتیں پوچھتے جا رہے ہیں، مسجد نبوی سے منتظر باہر بیٹھے کہ جو صحابی نکلا اس کے ساتھ ساتھ. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں کہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار لوگوں سے قرآن پاک کا علم سیکھو، قرآن پاک چار لوگوں سے سیکھو، جن میں سے ایک حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. ان چار صحابہ کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قرآن پاک ان سے سیکھو. ایک مرتبہ یہ حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر کھڑے تھے، دوپہر کا وقت تھا، اور انتظار میں اس لیے کھڑے تھے کہ وہ صحابی نکلے اور میں ان کی شاگردی میں رہ کر ان سے دین سیکھوں اور علم سیکھوں. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے، اپنا وقت تھا، تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں موجود منتظر. آپ نے فرمایا کہ نبی کے چچا زاد بھائی، آپ یہاں کیوں کھڑے، آپ نے دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ادب دیکھو، بڑے صحابی کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے رشتہ دار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی لگتے تھے. کیسے؟ کہ ان کی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ان کی خالہ بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خالو بھی لگتے ہیں. یہ بھی ایک رشتہ ہے. لہذا انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے کھڑے، کہا آپ کے لیے، کہا دروازہ کیوں نے کھٹکھٹایا، تو انہوں نے آیت پڑھی کہ ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، کہ بعض جو آ کر آپ کو دروازے کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، ولکن اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ لا یعقلون ہیں. ولو انہم صبروا، اگر یہ لوگ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان لوگوں کے لیے باہر آ جاتے ان کے پاس، لکان خیرا لہم، یہ ان کے لیے خیر تھا. سورہ حجرات. اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں کیا کہ لوگ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر آواز دیتے تھے باہر سے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو آپ کو آ کر باہر سے پکارتے ہیں، گھروں کے باہر سے، پردے کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر بے عقل لوگ ہیں. ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ باہر آ جاتے ان کے پاس، یہ ان کے لیے خیر تھا. لکانا خیر لہم، یہ ان کے لیے، یہ بات ان کے لیے صحیح تھی اور خیر کی بات تھی. اور یہی ادب شیخ کا، علماء کا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، تو انہوں نے یہ آیت پڑھی اور پھر ایک جملہ فرمایا کہ الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتی، کہ کسی قوم کا جو بڑا استاد اور شیخ اور مربی جو ہوتا ہے، وہ عالم ربانی جو ہوتا ہے، وہ ایسا ہے گویا کہ کسی امت پر نبی ہو. پتہ لگا کہ شاگردوں کے لیے استاد مثل نبی کے ہے، مریدین کے لیے شیخ مثل نبی کے ہے، یعنی اس کا ادب اس درجے کا کیا جائے گا، نبی نہیں قرار دیا جائے گا، وہ نبی نہیں ہے. کیا مطلب؟ اس کے ساتھ ادب کا معاملہ اور اس سے دین سیکھنے کا معاملہ ایسے کیا جائے کہ اگر گویا کہ نبی موجود ہوتے تو ہم اس سے کیسے دین سیکھتے، ایسے دین سیکھے، وہ نبی نہیں قرار دیا جائے گا اس کو، یہ بھی یاد رکھنا ہے. لیکن اس کا ادب اس درجے کا ہے. یہ جملہ حضرت کس نے فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے تفسیر رول مانی کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، جو میرے مرشد میرے شیخ نے سنایا. اس سے اب وہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ عالم کے، عالم ربانی کے پیچھے، یعنی عالم ربانی وہ عالم جو علم کے ساتھ ساتھ عمل، علم کے ساتھ ساتھ عمل، عامل بالعلم ہو، یعنی علم پر عمل کرنے والا ہو، تقوی والا ہو، گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو، سنتوں کا اہتمام کرتا ہو، وہ عالم عالم ربانی کہلاتا ہے. اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا اجر ایسا ہے گویا کہ نبی کے پیچھے نماز پڑھنا. اب یہ جو اس کی دلیل بھی پیش کر دی تاکہ مضمون مکمل ہو جائے، صحیح نا جی؟ اب مضمون مکمل ہو گیا نا، صرف بات نہیں، اٹکل پچو نہیں، بلکہ دلیل بھی دے دی. تو عرض کر رہا تھا کہ خلیفہ یہ نائب ہوتا ہے حقیقت. تو پانی کا نائب کس کو بنایا؟ پانی کا نائب اس کو مٹی کو بنایا. میرے مرشد سے ان عالم نے سوال کیا کہ پانی کا نائب مٹی کو کیوں بنایا جبکہ اور بہت ساری چیزیں تھیں قیمتی قیمتی. تو میرے مرشد میرے شیخ نے فرمایا کہ اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ تو پانی کی قربت ہے، کہ پانی کے سب سے زیادہ جو قریب چیز ہوتی ہے وہ مٹی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں لیکن سب سے زیادہ قریب مٹی ہوتی ہے. کہ ایک تو فرمایا وجہ ہے قربت اور دوسری وجہ ہے توازن. مٹی ایسی متوازے ہے, آپ اس پر پاؤں رکھ کر چلیں, پیشاب کریں, کچھ کریں, کچھ نہیں کہتی, اپنے کو مٹا کے رکھتی ہے. اڑ رہی ہے ہوا سے, آپ ذرا سا چھڑکاؤ کریں پھر بیٹھ جائے گی, ایسی توازن. تو حضرت نے فرمایا پتا چلا کہ خلافت کا حقدار کون آدمی ہے جس کے اندر دو باتیں ہوں, ایک تو یہ کہ شیخ سے قرب خاص ہو, قرب ہو, اور دوسری چیز توازن ہو. لیکن توازن سے مراد شیخ کے سامنے یہ توازن مراد نہیں کہ شیخ کے سامنے تو جی حضور جی 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 اور باہر نکلے آوے. تو یہ گویا کہ یہ آدمی جو ہے یہ آدمی کی توازن میں اخلاص نہیں ہے. اور توازن کی حقیقت کیا ہے؟ توازن کی حقیقت یہ نہیں ہے ہاں جی جناب ناچیز حقیر فقیر عبد القدیر ہے, یہ ہم تو بہت متوازن ہیں, یہ ہے نہیں توازن. بازو کا مزاج ہے نا کہ توازن ایسے ایسے بیٹھے ہوئے, اور جہاں کسی نے کچھ کہا پھر دیکھیے جناب کو, یہ توازن ہے. توازن نام ہے اس حقیقت کا کہ دل سے اپنے کو کچھ نہ سمجھنا, یہ ہے توازن. چاہے وہ زبان سے نہ کہے, اس کا لباس شاندار ہو سکتا ہے, اس کا لباس شاندار ہو, اس کا کھانا شاندار ہو. آدمی توازن پر ایک واقعہ سنے, سبحان اللہ, سمجھ میں آ جائے گا. میرے مرشد میرے شیخ نے سنایا کہ حکیم الامت تھانوی نے یہ واقعہ سنایا کہ ایک صحن مسجد کا صحن تھا, وہاں لوگ نماز پڑھ رہے تھے, اچانک بارش شروع ہو گئی. ہم لوگ کیا کریں گے؟ نماز توڑ کے اندر چلے جائیں گے, یہی ہوگا نا, اور وہی ہوا. سب لوگوں نے نماز توڑی اندر چلے گئے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف ایک شخص تھا جس نے نماز نہیں توڑی اور وہ اپنی نماز پوری کرتا رہا, اس نے اپنی نماز پوری کی. اور حضرت نے فرمایا کہ وہ نواب تھا ایک, اس نے اپنی نماز پوری کی, جس طریقے سے نماز پڑھتا تھا اسی طریقے سے نماز پڑھی, نماز کو مکمل کر کے پھر اندر گیا. حکیم الامت تھانوی رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس شخص کو حق حاصل ہے کہ اچھے کپڑے پہنے. کیوں, یہ نواب تھا نا, نواب تھا, اللہ نے مال دیا تھا, اپنے مال کے اعتبار سے اس نے لباس پہنا. فرمایا کہ اس شخص کو حق حاصل ہے اچھے کپڑے پہننے کا, ہمارے تو اچھے کپڑے اٹھو اٹھو چالی ایسے ہو جاتی ہے, کلف لگ جائے تو ہاتھ بھی ایسے پھیل جاتے, چالی بدل جاتی ہے جناب. اور خدا نہ خاصا شلوار کو بھی کلف لگا دیا تو یہ بھی ہو جاتی ہے. کیا عالم ہے. اس لیے فرمایا کہ اس شخص کو حق حاصل ہے. گویا کہ اللہ تعالی کی نعمت پر, اللہ تعالی کی نعمت پر اللہ تعالی کے تعلق کو غالب رکھا ہے. اس نے سمجھ آ رہا ہے نا مضمون, اردو سمجھ میں آ رہی ہے نا, اللہ تعالی کی نعمت پر نعمت دینے والے کے تعلق کو غالب رکھنا یہ توازن ہے. اور اسی نعمت پر ایک واقعہ اور سن لیجئے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ہمارے امام صاحب, اللہ تعالی نے عجیب مقام عطا فرمایا تھا. امام صاحب بہت بڑے تاجر بھی تھے, لاکھوں نہیں کروڑوں کی تجارت تھی حضرت کی. یعنی حالات میں یہ لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی بندرگاہ ایسی نہیں تھی, ایک وقت میں ایک بندرگاہ پر آپ کا جہاز ضرور ہوتا تھا, اتنے بڑے تاجر تھے. اس لیے بعض علماء نے ایک عجیب بات کی, فرمایا کہ ان کے فقہ کو پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کا لوگوں سے رابطہ بہت زیادہ تھا, تجارت کی جیسے اس لیے وہ لوگوں کے عام مسائل کو سمجھتے تھے، یہ رابطہ تھا نا لوگوں سے، تو اس لیے عام مسائل کو لوگوں کے سمجھتے تھے. فرمایا ایک ان کی مقبولیت کی وجہ یہ بھی ہے. علماء نے بہت ساری باتیں لکھی نا تقویٰ وغیرہ، اس میں ایک یہ بات بھی ہے. اس لیے عرفی مسائل کو جتنا امام صاحب کے یہاں سمجھا جاتا ہے اور کہیں نہیں ہے، ہے نا، عرفی مسائل. تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے عجیب ذکاوت، فہم، فراست اور تقوی کمال درجے کی. ایک شخص امام صاحب کی مجلس میں آنے لگا، کچھ روز آیا تو ایک دن امام صاحب نے اس کو روک لیا، سب کو کہا چلے جاؤ. اس کے کپڑے کچھ ذرا بوسیدہ تھے. اب سب چلے گئے تو امام صاحب نے فرمایا کہ جو میرا مسلح ہے، مسند ہے، اس کے نیچے کچھ دراہم ہے اور دینار ہے، یہ تم لے لو. اب اس نے دیکھا، اٹھایا تو اس نے کہا حضرت مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے پاس تو مال موجود ہے. تب امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ظالم، جب تیرے پاس مال موجود ہے تو تو نے اپنی حالت کیسے فقیر و مسکینوں والی بنائی ہے؟ تو نے اپنی حالت ایسے بنائی ہے کہ لوگ تجھے بھیک دیں. پھر آپ نے یہاں فرمایا، حدیث شریف میں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے، اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اپنی دیوی نعمت کے اثر کو اپنے بندے کے اوپر دیکھے. یعنی جو نعمت ملی اس نعمت کو استعمال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایسا نہیں نعمت بچا کے رکھ لی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یعنی گویا نعمت آئے اس نعمت کو استعمال کرے. فرمایا تم نے کیسی اپنی حالت بنائی ہے کہ لوگ تمہیں بھیک دیں، اپنی عزت کو خود برباد کرتے. تو تواضع جو ہے میرے دوستوں، وہ قلب سے اللہ تعالی کی عظمتوں کا وہ استحضار کہ میں کچھ نہیں ہوں، مجھے جو اللہ تعالی نے نعمت عطا فرمائی ہے وہ میرا کمال نہیں ہے. وہ نعمتیں تو ہیں لیکن وہ نعمتیں میرا کمال نہیں ہیں. اس استحضار کا، اس کیفیت کا نام تواضع ہے. لہذا اگر ایک غریب آدمی اپنے غربت کے باوجود اگر اس کے اندر بڑائی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اور اس پر تو اللہ کا زیادہ عذاب بھی ہوگا کہ تیرے اندر کوئی کمال نہیں ہے پھر بھی تو اپنے کو باکمال سمجھتا ہے. اور ایک امیر آدمی وہ مال رکھ کر متواضع ہو سکتا ہے. کیسے؟ کہ وہ مال کو اپنا نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے حقوق اس میں جاری کرے اور اپنا کمال نہ سمجھے. لہذا مالدار متواضع ہو سکتا ہے، صحبت کی برکت سے اس کے دل میں یہ استحضار ہو کہ میرا کچھ کمال نہیں. عالم اپنے علم کے ساتھ متواضع ہونا ضروری ہے اس کو. وہ کیا کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مجھے اللہ نے علم عطا فرمایا الحمدللہ، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. عابد اپنی عبادت پر ناز نہ کرے، اس عبادت کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھے. عالم ہو، عابد ہو، مالدار ہو، کوئی کمال ہو، اس کمال کو اپنا کمال نہ سمجھے، یہ اللہ کی عطا سمجھے، بس یہی تواضع ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمت کو اللہ کی عطا سمجھا. اور جو آدمی جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، در حقیقت کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کمال کو اپنا ذاتی کمال سمجھتا ہے. اور یہ اللہ کو ناپسند ہے کہ جب میری چیز ہے تو اپنی کیسے کہہ رہے، یہی تکبر ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا پسند ہے تواضع کہ اس پر اور نعمتوں کی بارش فرما دیتے ہیں. اس لیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، کچھ ہونا میرا ذلت و خاری کا سبب ہے، اور یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. یعنی اگر میں نے اپنے کو سمجھا کہ یوں، تو اللہ کی نگاہوں میں یہ بندہ ذلیل ہوگا، اور جب اپنے کو تواضع کہ میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت اور عطا ہے، تو اس نعمت اس تواضع کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی بندے کے اوپر ہوگی، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور عرض کر دیا کہ تواضع اس حیثیت کا نام نہیں ہے کہ اپنے شکل کو مسکینوں جیسا بنا لیا اور ایسے کر کے جھکے ایسے، یہ تواضع نہیں ہے، بلکہ قلب کی اس کیفیت کا نام ہے کہ اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، دل سے یہ تواضع ہے. تو مٹی کو جو پانی کا خلیفہ بنایا، میرے مرشد فرماتے دو وجہ سے، ایک تو قربت، دوسری تواضع. تو میرے مرشد فرماتے اسی طرح شیخ جو اپنے لیے مرید کے لیے خلافت کا اہتمام کرتا ہے تو دو چیزوں کو دیکھتا ہے، ایک اس کی قربت کہ شیخ سے تعلق کیسا ہے، مرید کا شیخ سے تعلق کیسا ہے، مشورے کا ہے کہ نہیں، اپنے حالات کی اطلاع کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مجلسوں میں آتا جاتا ہے کہ نہیں، اور مشورہ کرے تو مشورے کے مطابق عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، شیخ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہے کہ نہیں، اگر کسی بات پر عمل نہیں کیا تو اس کی بھی اطلاع کرنا، یہ اصل میں ایک تعلق ہے. یعنی گویا کہ اعتماد علی شیخ کا یہ اہتمام ہے، شیخ پر اس درجے کا اہتمام ہے کہ شیخ کی تعلیمات پر عمل نہیں بھی کر رہا تو بھی چھپا نہیں رہا، بتا رہا. یہ بزرگوں نے فرمایا یہ بھی ضروری ہے کہ شیخ نے کوئی بات پر کہی کرو، اگر نہیں کی فرمایا وہ بھی اطلاع کرو، کیونکہ یہ بھی تو غیر اللہ ہے. یہ ہے اعتماد اس کو شیخ کے اوپر. فرمایا ایسے لوگ ترقی کرتے تھے. تو ان بزرگ نے اس اپنے مرید کو 3 دن میں خلافت دے دی. اب تو جو پرانے تھے نا کھاپڑ، سب میں چہمی گوئیاں شروع ہو گئی، لو جی یہ کل کا لانڈا 3 دن میں خلافت مل گئی. ہم جو اتنے پرانے پرانے، ہم نے یہاں جو رگڑے کھائے، ہم نے شیخ کی اتنی خدمت کی، ہمارا شیخ سے ایسا تعلق، ہمیں پوچھا ہی نہیں، اور اس کل کو لانڈے کو اتنا زیادہ اعتراض دل میں پیدا ہو گیا. اب میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں مرید کی تباہی کا وہ پہلا قدم اور اسٹیپ ہوتا ہے کہ جس دن اس کے دل میں شیخ کے لیے اعتراض پیدا ہو جائے. اس لیے فرمایا کہ من اعتراض علی شیخه، ملا علی قاری محدث عظیم فرماتے ہیں من اعتراض علی شیخه ونظر الیہ احتقارا فلا یفلح ابدا، کہ جس نے اپنے شیخ کو اعتراض سے دیکھا، اس پر اعتراض کیا اور اس کو حقارت کی نظر سے دیکھا، تو فلا یفلح ابدا، کبھی بھی وہ فلاح نہیں پائے گا، مردود ہوگا. جیسے شیطان مردود ہوا، شیطان اصل میں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنانا تھا. للملائکتی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَتِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا نائب بھیجنا تھا. شیطان کو اندازہ ہو گئی، خبر ہو گئی، خبر لگی کہ خلیفہ آئے گا، تو شیطان نے کیا کیا، بڑی عبادت شروع کی، کیونکہ لوگ خلافت کے لیے بھی عبادت کرتے ہیں. جیسے کہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ علامہ ابن جوزی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک میاں بیوی تھے، انہوں نے ایک عجیب ترکیب بنائی. وہ جو شوہر تھا بغداد کی مسجد میں عبادت اتنی عبادت کرتا کہ 24 گھنٹے عبادت میں مشغول. جب آئے دیکھیے تلاوت میں ذکر میں نماز میں ہمیشہ عبادت میں مشغول. اب جو لوگوں نے اس کی عبادت دیکھی سبحان اللہ, نہ کسی سے کلام نہ سلام نہ طعام نہ کھاتا پیتا کچھ نہیں. اب لوگوں میں اس کی بڑی شہرت ہو گئی. اچھا پھر ہدیہ دینے لگے, کسی نے کہا چلو بھائی اتنے اللہ والے بزرگ کچھ ان کو دے دو, اسے منع کر دیا, اس سے اور شہرت ہوتی. یعنی کوئی آدمی اگر نہ لے نا اس سے اور شہرت ہوتی, ارے بڑے اللہ والے ہیں بھائی. جیسے انگریز ہے نا, وہ 1 روپے کا اخبار کبھی نہیں اٹھائے گا, جب ڈاکہ ڈالے گا کروڑوں کا ڈاکہ ڈالے گا. دادا جو نہیں تھوڑا سا نہیں لے گا وہ بڑا بڑا مارے گا. لہذا وہ غریبوں پر پھر نہیں, پھر مالداروں پر بڑا ڈاکہ ڈالے گا. وہ تو اب اس نے, اچھا اس نے ترکیب کیا کی ہوئی تھی کہ اپنی بیوی سے سیٹنگ تھی کہ رات کو اس کی بیوی آتی بادام پستہ کشمش اس چیزوں کا ملغوبہ بنا کر, وہ بیت الخلاء کے رستے میں ایک لیٹرین کے رستے میں ایک اینٹ تھی وہ اس پر رکھ دیتی, اور اس کا رنگ بھی عجیب سا ہوتا گویا کہ سنجے کی طرح کا سر. وہ کیا کرتا بس اس کو چاٹ لیتا تھا, اور وہ 24 گھنٹے کے لیے انرجی ڈرنک تھی اس کی, ریڈ بل انرجی ڈرنک اس کے لیے کافی ہوتی تھی. ایسا کرتا تھا وہ گڑبڑ, اب کوئی اس کو کھاتے ہوئے دیکھتا نہیں تھا. بڑا مشہور ہوا کہ بڑا اللہ والا ہے, کیونکہ ہمارے اللہ والا اسی کو سمجھے جو بولے نہیں وہ اللہ والا, جو کھائے نہیں وہ اللہ والا. یہ ہمارے عجیب ہے, جو ہنسے اللہ والے ہنستے بھی ہیں. کسی کی ولادت ہوگی, اچھا استغفر اللہ, اچھا اللہ والے بھی, توبہ توبہ. وہ جیسے ایک لڑکی نے دوسری لڑکی سے پوچھا, ارے بہن رے بہن یہ لڑکے آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ اس نے کہا وہی جو ہم اور تم کرتے ہیں. توبہ توبہ اتنی گندی باتیں کرتے ہیں. تو اللہ والا وہ ہے جو نہ کھائے نہ ہنسے, ہم سمجھتے ہیں وہ اللہ والا ہے. اور معاف کیجیے گا کہ یہ کوئی نشانی نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تھے, صحابہ ہنستے تھے, کھاتے بھی تھے, اچھا بھی کھاتے تھے, شادیاں بھی کی, ان کے پاس تو لونڈیاں باندیاں بھی تھی. ایک صاحب کہنے لگے کیسے ملے گی, کہنے لگے بڑے مزے تھے, ہائے کیا زمانہ تھا لونڈیوں باندیوں کا. میں نے کہا مزے ایسے نہیں ملتے تھے, تلواروں کے سائے میں ملتے تھے, پہلے جان دینی پڑتی تھی, پہلے تو سارا خون تلوار نکال دیتی تھی. سوچو کیا حالت تھا. اب وہ اللہ والا مشہور ہو گیا, اب لوگ اس سے دم کرانے آ رہے ہیں, بھوک چھڑوانے آ رہے ہیں. ایک دن, اب دونوں کی ترکیب تھی نا, ایک دن دوپہر کا وقت تھا, بھرے مجمع کا وقت تھا, وہی اس کی بیوی آئی, اس نے آ کر اس کا گریبان پکڑ لیا. اب یہ سب پری پلانڈ. تو وہ جیسے ایک واقعہ نا, کہ ایک آدمی تھا, ایک بزرگ تھے ملا نصیر الدین صاحب نا, انہوں نے بازار سے گدھا خریدا. انہوں نے گدھا خریدا تو جو نوسر باز ہوتے ہیں نا, جیسے آپ بکرا منڈی جائیں گے نا, یہاں پہ بھی عجیب تماشے ہوتے ہیں. آپ بکرا خریدنے آ بھائی کتنے کا ہے؟ ہو جائے گا اتنے ہزار. آپ کہیں گے یار اتنے کا دو, اس نے بولا 20,000. مثال ہے یار 10 کا دو, ایک آدمی اور بنے, ہاں بھائی کتنے کا ہے؟ 20,000. 15 کا دو گے؟ اب وہ بکرا ہے 10-11 کا, اب اس نے لگا دی 15 بولی, کیا بات کر رہا ہوں, وہ چلے گیا. اب یہ کہہ رہا ہے بھائی اب دیکھ لیجیے 15 بولی لگائیے, آپ کے لیے 13 کا ہو جائے گا. سوچا نا یہ کھیل. اور اگر آپ خدا نہ خواستہ بکرا بیچنے چلے جائیں, پھر دیکھو کیا گت بناتے ہیں آپ کی. 20,000 کا بکرا 10,000 میں بکوائیں گے آپ سے, یہ نوسر باز گھوم رہے ہوتے ہیں. اب بھائی اس میں تو یہ ہے, یہ وہ آئے گا اچھائی نکالے گا اور پھر پہنچ جائیں گے, آپ کے لیے میں 13 کا کروا دوں گا. کہ یار مولوی صاحب دیکھو کتنے نیک آدمی ہیں, دیکھو یار خاندانی آدمی ہے, ذرا ان کے لیے بھائی یار تم کیا تم دھوکے باز کر رہے ہو, کیا کرتے ہو, دیکھتے ہو اتنا شریف آدمی ہے. دو اس میں کا وہ بےچارہ حیران ہوتا ہے, میں کہ وہ اس کی طرف سے سودا کر بھی لیتا ہے, مجبوراً اس کو پیسے نکال کے دینے پڑتے ہیں. پھر جب گھر جاتا ہے, بس جب گھر پہنچ کر ربر بینڈ کھول کر دیکھتا ہے تو وہ بکری نکلتی ہے. یا بکری نکلتی ہے یا وہ ایک خاص والا بکرا نکلتا ہے جس کو خاص لوگوں نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے. سمجھے نا, خاص بکرا. ایسے ایسے کھیل ہوتے ہیں. دادا ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہوا, پیر بھائی ہمارے, وہ گئے, تمام اور بھی دوسرے ساتھی تھے ساتھ میں. تو اب انسان دیکھو کیسے نوسر باز کھیلتے ہیں. ایک ایسے ہی اسی قسم کا بکرا تھا, خاص والا بکرا. اب وہ جو ہے انہوں نے کہا بھائی کتنے کا, اس نے کہا مولوی صاحب لے لو بڑا اچھا بکرا ہے. اب انہوں نے ایسے پوچھا ہاں کتنے کا ہے, اس نے کہا 10,000 کا. کہا بس کرو رہنے کو, ان کو مستی سوچی نے کہا 6.5 میں دو گے. ادھر ایک آدمی آیا ابھی آگے بڑھے, اس نے کہا نہیں نہیں بھائی کیا بات کر رہے ہو یار, ابھی ذرا سا بڑے ایک آدمی آیا, اس نے کہا اگر تم خرید لو تو 8 کا میں تم سے لے لوں گا. اب یہ جو سنا اس نے اس کو دیکھا, اس کو گئے ہاں بھائی 7 لگا دوں, اس نے کہا نہیں بھائی 9 سے ایک پیسہ کم نہیں ہوگا. اس نے کہا اچھا 7,200 آخری ہے میری, اگر دینا ہے تو دو. اس نے کہا اچھا لاؤ دو. اب پریشان, خیر 7,200 نکالے اور دیے, اب خوش ہے, حساب کر رہے 8,000 میں سے 7,200 نکلے, 800 میری جیب میں, اور نکلے تھے گائے لینے. وہ اب ادھر بکرا لیا, خوش ہے 800 ملیں گے گاہ تیار, ادھر بکرا خریدا ادھر فوراً بیچوں گا. اب جو مڑ کر دیکھا بات ملا, اب تو ان کی حالت خراب. اوپر سے اب آگے بڑھے تو ایک بکرا ساتھ میں لا رہے ہیں, ساتھیوں نے پوچھا ارے کہاں سے آ رہا, یہ بکرا کیسے لے لیا, ابھی یہ والا بکرا کیوں لے لیا. اب ان کے پسینے اور چھوٹنے لگ گئے, اب حالت خراب, اب کیا کریں, گھر لے جانے کے قابل نہیں. یہ ایسے ایسے نوسر بازیاں منڈی میں ہوتی ہیں, گھر لے جانے کے قابل نہیں, مجبوراً بہت تنگ آئے. پھر خیر اب ساتھی نے کیا کہ ایک طالب علم کو بھیجا, وہ بکرا 5,000 میں بکا. ایسا عالم ہوتا ہے. تو یہ نوسر باز ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے وہ گدھا خرید کر جا رہے تھے, ملا نصیر الدین صاحب نوسر باز ملا. اس نے کیا کیا کہ وہ چپکے سے پیچھے وہ آگے اپنے مت جا رہے ہیں کہ گدھا لے جاؤں گا سواری ہوگی, چپکے سے گدھے کی رسی کھولی اور اپنی گردن میں رسی ڈال لی. اب اچانک آگے مڑ کر دیکھا, وہ ارے تم کہاں سے آ گئے؟ کہا مولانا صاحب بس کیا بتاؤ, ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے انہوں نے مجھے بدعا دی تھی کہ تو گدا بن جائے, میں گدا بن گیا. یہ تو آج آپ کی برکت ہے کہ میں انسان بن گیا, ورنہ میں تو گدا بن گیا تھا اور آپ ہی مجھے خرید کر لائے تھے. اور آپ کی برکت سے میں انسان بن گیا آج. آپ کتنے بڑے اللہ والے ہیں. فرمایا اچھا اتنی برکت, جا چل جا شاباش, لیکن آئندہ نافرمانی مت کرنا, چل جا میں تجھے آزاد کیا جا. بڑی مہربانی مولانا صاحب, چل پڑ. اب وہ تو جب مارکیٹ میں جب دوبارہ گدھا چلے جا کے بیچ دیا, اب ملا صاحب کو ضرورت تھی گدھے کی, اگلے دن پھر پہنچے دیکھا وہی گدھا کھڑا ہے نا. دیکھ میں نے کان میں گئے, فرمایا منع کیا تھا نا کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, پھر کی نہ نافرمانی, پھر گدھا بن گیا نا. تو اس طرح دھوکہ دینے والے عبادت کے رستے سے دوسرے رستے سے بہت ملیں گے. جیسے آج کل ہے آپ دانتوں کو ہاتھ لگائے دانت آپ کے ہاتھ میں آ جائیں گے, دم کو ہاتھ لگائے دم ہاتھ میں آ جائے گی. عجیب عجیب کھیل ہے. بکریوں کو بتائے نا اس کے ربر بینڈ باندھ کے اندر کر دیتے ہیں. اب کلف پہننے والا آدمی جب منڈی جائے گا تو نیچے تو ہاتھ ڈال کے نہیں دیکھے گا نا کیا ہے, یا مسٹر صاحب تو نہیں ہاتھ ماریں گے نا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور آئی ٹی کے فیلڈ کمپیوٹر پروگرامر, وہ تو ہاتھ مار کے نہیں دیکھے گا نیچے کیا ہے. وہ تو کہے گا بکرا زبردست یار, وہ 5,000 کا بکرا وہ 12,000 میں لے کر آئے گا اور وہ 5,000 کی بکری ہوگی. اپ ٹو ڈیٹ ہے نا وہ, تو یہ سب کام نہیں کرے گا کہ بکرے کو کیسے چیک کرنا ہے, کیا کیا چیز چیک کرنی ہے. خیر تو میں سنا رہا تھا کہ وہ اس عابد نے کیا کیا, عبادت کے رستے سے جو دھوکہ دیتے ہیں. اب ایک دن وہ بیوی نے اس کا گلا پکڑ لیا, اسے عورت نے آ کر کہا ارے ظالم تو یہاں چھپا بیٹھا ہے جرم کر کے تو یہاں آیا, میں تجھے چھوڑوں گی نہیں, تجھے قاضی کے پاس لے کر جاؤں گی. اور وہ آدمی ایسے بالکل ڈھیلا پڑا ہوا ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے اس عورت سے, کیوں تو اس اللہ والے کو چھیڑتی ہے اس عابد کو. کہا تم اسے عابد بولتے ہو, شیطان ہے یہ شخص, میرے بیٹے کو قتل کر کے یہاں بھاگایا. اب بیوی سے پوری پلاننگ تھی, کہا کہ دیکھ اب لوگوں نے اب یہ سنا, لوگوں نے کہا دیکھو یہ شخص اتنا عبادت گزار, ہم نے اپنی زندگی میں ایسا عبادت گزار آدمی نہیں دیکھا, اگر اس مسجد سے چلا گیا اس شہر سے چلا گیا تو یہ ہمارے لیے بے برکت ہی ہوگی. اب انہوں نے فیصلہ کیا چلو اس کو دیت دے دیں, عورت کو راضی کریں, کیونکہ عورت ہے اس کا بیٹا تھا, اگر وہ راضی ہو جائے دیت پر, یعنی خون کی قیمت قتل کر کے خون کی قیمت دے, اگر وہ وارث راضی ہو جائے تو معاف ہو جاتا ہے. اور شوہر نے سمجھایا تھا دیکھ جلدی نہ ماننا وہ بڑھیں گے, پلاننگ تھی. ایک دیت دی, ایک دیت اس زمانے کی ویسی غریب, اس کی عورت کو سمجھایا تھا دیکھ ماننا مت جلدی, اب ایک دیت پر مانی ہوتا ہے نہیں, اس شخص کو میں قاضی کے پاس لے جاؤں جب تک اس کی گردن نہیں اترے گی میری روح کو سکون نہیں ملے گا اور میری ممتا کو چین نہیں ملے گا, میری دل کو قرار نہیں ملے گا جب تک میں اس کی گردن نہ اترواؤں. یہ جو آج بڑا بنتا ہے صوفی, ایک دیت نہیں مانی, لوگوں نے کہا بھائی راضی کر اس کو, دو دیت دو پہ نہیں ماری, کرتے ہی کرتے بعض 10 دیت پر چلی گئی. یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں گویا کہ اس زمانے میں ایک دیت تقریباً 5,00,000 کے قریب, دوستوں جو 50,00,000 اور پھر اس کے علاوہ جب اس پر بھی نہیں مانی, اب کہا کہ ہم اتنا سونا دیں گے اتنا چاندی دیں گے یہ درائم دیں گے یہ دیں گے. آخر وہ عورت تھی, اس کا دل ذرا کمزور پڑ گئی, اتنا مال مل رہا ہے, اس نے کہا اچھا میں راضی ہوں. شوہر نے سمجھایا تھا جلدی نہ ماننا, اب وہ پھسل گئی کہ ایسا نہ یہ بھی نہ ملے. نتیجہ یہ ہوا کہ خیر کہا لاؤ اچھا مجھے دو, کہا کہ بس میں اعلان کرتی ہوں اللہ کے لیے مسجد میں کہ میں مسجد میں اعلان کرتی ہوں کہ میں اللہ کے لیے اس شخص کو میں نے معاف کر دیا. اور شوہر نے اس کو سمجھایا تھا کہ دیکھ شہر کے باہر مجھے ایک ہوٹل ہے فلاں سرائے ہے وہاں جا کے انتظار کرنا میں آؤں گا. ادھر لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ بس ادھر تشریف رکھیں, اب جو جرم تھا وہ معاف ہو گیا، آپ ہمارے شہر کی رونق ہیں، آپ ہماری مسجد کی رونق ہیں، آپ ہمارے دل کی رونق ہیں، آپ اللہ والے ہیں، ایسا نورانی چہرہ، ایسا عبادت کرنے والا ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، آپ یہی تشریف رکھے بس۔ کہا ٹھیک ہے، بس آپ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ اور یہ سب یہ کہہ کے وہ صاحب لگے، سب عشاء کی نماز پڑھ کے سب اپنے گھروں کو گئے، وہ صوفی صاحب بھی اپنا بوریا بستر سنبھالا، وہ بھی بھاگ۔ تو پتا چلا کہ دھوکہ دینے والے، شیطان بھی یہی دھوکہ دینا چاہتا تھا۔ لہذا اس نے ایسی عبادت کی کہ فرشتے اس کی عبادت پر رشک کرتے تھے، لیکن اس کا مقصد عبادت سے خلافت تھا۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا، جب عشق کا امتحان آیا وہ امتحان میں فیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان ہی کے لیے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا، اور وہ ظالم اس امتحان میں فیل ہو گیا۔ وہ سمجھا تھا خلافت مفت میں مل جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ تو جاننے والے ہیں نا، وہ علیم ہے۔ لہذا وہ سمجھا تھا خلافت مفت میں مل جائے گی، اور جی ہم بھی زمین میں اللہ کے خلیفہ بنیں گے، مزے آ جائیں گے، جی بڑے مزے ہوں گے، لیکن ایسے نہیں ملنی تھی۔ پتہ یہ چلا خلافت کے لیے امتحان بھی ہوتا ہے، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ شیخ امتحان بھی لیتا ہے، موقع پر پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلص ہے کہ نہیں ہے۔ لہذا وہ غیر مخلص تھا، اس لیے کامیابی ہو سکا۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، پتہ یہ چلا خلافت مقصود نہیں ہے، لیکن اللہ والا بننے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک تو یہ کہ شیخ سے قرب و تعلق ہو، اور دوسری چیز ہے اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، تواضع پیدا کرے، تب اللہ تعالیٰ کا قرب اور تعلق خاص ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل یا اللہ تعالیٰ۔ یا کریم یا کریم، یا اللہ تعالیٰ۔